बाबा जान, मेरे दिल में ये अरमान, मेरी मदर से जाऊंगा बनूंगा मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में ये अरमान, मेरी मदर से जाऊंगा बनूंगा मैं हाफिज कुरान। नवल कुलूबना बिल्कुरआनिया रब्बना, सैयद अखलाकना बिल्कुरआनिया रब्बना, सुनाए हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज पकर उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है, सुनाए हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज पकर उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है, मुझे भी ऐसा मौका दें जल्दी दाखिला दिलवा दें, मुझे भी ऐसा मौका दें जल्दी दाखिला दिलवा दें, बनूंगा मैं रियाजी इंसान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान।
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی, تذکیر ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دلانا. انہوں نے مجھ سے درخواست کی, میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ کچھ ہے, لیکن تذکیر میں کبھی چوکنا نہیں چاہیے. میرے شیخ تھے حضرت نواب سعید خان قیصر صاحب, شیخ نمبر 3, وہ مجھے کہتے تھے کوئی بیان کو بلائے تو انکار نہ کرنا, تو نصیحت کی بات ایک دوسرے کو عرض کر دینا یہ ہمیشہ اللہ میاں کے ہاں قابل قدر چیز ہے. تو انہوں نے اس کے میں کچھ ایک دو اہم چیزیں عرض کروں گا مختصراً. کہ ایک تو یہ کلام پاک ماشاءاللہ بہت بڑی دولت ہے, کلام پاک کا حافظ ہونا, اور یہ اتنا ہے کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ کسی اور کو اس سے بڑھ کر دولت دی گئی, کوئی حافظ قرآن اگر یہ سوچے اس سے سخت ناقدری کی قرآن کی, قرآن کی ناقدری, کسی کو ایسی دولت نہیں مل سکتی حافظ قرآن کو جو دولت ملی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے جو لوگ نہیں جانتے, یا جانتے ہیں تو یاد نہیں رکھتے یا ذکر کم کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو بس اسکول میں مدرسے میں ڈلوا دو اور حافظ قرآن بن جائے گا تو ماں باپ جنت میں چلے جائیں گے, یہ عام نظریہ ہے. لیکن آپ احادیث کو دیکھیے, جن احادیث میں ایسی بشارتیں ہیں اس میں ایک قید لگی ہوئی ہے کہ وہ حافظ قرآن قرآن پہ عمل بھی کرتا ہے. ہر حدیث شریف میں یہ ایک قید لگی ہوئی ہے, تو اس شخص کو حافظ کے ساتھ قرآن پہ عمل یعنی تقوی اختیار کرنا چاہیے, قرآن کے تمام احکام پہ عمل بھی کرنا چاہیے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ, ان کے پاس بچے آتے ہیں کہ حضرت میں قرآن حفظ کر رہا ہوں, آپ دعا کر دیجیے. دعا کرتے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کا حفظ کرنا مستحب ہے, فرض نہیں واجب نہیں. اگر یاد ہو جائے تو یاد رکھنا واجب ہے, بھولنا نہیں چاہیے, اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یاد رہے. اور قرآن پر عمل فرض ہے, تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. تو اصل چیز تو قرآن پر عمل ہے, تو قرآن پہ عمل میں اگر کوتاہی ہے تو یہ بشارتیں تو رہ جائیں گی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن پر عمل سب سے, اور اسی سے متعلق رمضان ہے, رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اسی لیے کہ ہم قرآن پر عمل کریں. رمضان المبارک میں جو سب سے اہم چیز ہے, آخر رمضان ہے کیوں, کیوں ہمیں دیا گیا, آپ سب کو معلوم ہے. میں کوئی ایسی بات تو کہی نہیں سکتا جو آپ کو معلوم نہیں, آپ سب کو مجھ سے بہتر معلوم ہے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ تذکیر کی بات ہے, پھر خود مجھے بھی یاد دہانی ہو, آپ کو بھی یاد دہانی ہو. کہ قرآن میں ہے کہ دیکھو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے اور پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے. کس لیے؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ. اس لیے اتنا صاف قرآن کی آیت کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم روزوں کی بدولت متقی بن جاؤ. متقی اب کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو بھی ہم لوگ غور نہیں کرتے اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ متقی کہتے کس کو. ابھی عرض کر رہا ہوں کہ متقی بننا تو ضروری ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے کر دیا, اس میں روزے تراویح اور اس قدر اہتمام, اس لیے فرما رہے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے متقی بننے کی یا نہیں؟ ظاہر کرنی چاہیے. اور آپ کو کلام پاک کی متعدد آیات پتہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت تو متقیوں کو ملے گی. وازلفت الجنۃ للمتقین, سورۃ الشعراء میں ان العاقبۃ للمتقین, تو آخرت متقیوں کے لیے ہے. ان المتقین فی جنات وعیون, متعدد آیات قرآنیہ سے یہ بات بالکل قطعیت سے ثابت ہے کہ جنت متقیوں کو ملے گی. اعدت للمتقین, متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز ہے, دلائل تو بہت ہیں لیکن یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں, ایک تو قرآن کی آیت اور دوسرے ہے حدیث شریف ہے. اور وہ حدیث شریف بھی آپ لوگوں کو سب کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر پر قدم رکھا اور فرمایا آمین, دوسرے ممبر پر قدم رکھا یعنی بیان کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو فرمایا آمین, اور تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. میں حدیث شریف بیان نہیں کرتا, میں تھوڑا سا مختصر مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو دیکھیے یہ طریقہ جو ہے تمام دوسری احادیث سے عجیب ہے یا نہیں؟ عجیب ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے آمین آمین آمین, تو تمام صحابہ متوجہ ہو گئے کیا یہ کیا ہے. تو بہت ہی عجیب طریقے سے جو بات بہت اہم ہو جاتی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے, انتہائی عجیب. تمام احادیث میں سب سے عجیب طریقے سے جو پیش کی ہوئی چیز ہے وہ یہ ہے. صحابہ کے پوچھے فرمایا کہ میں نے جب پہلے ممبر پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ہلاک ہو جائے, جو اس طرح کے الفاظ ہیں مختلف حدیثوں میں مختلف طرح کے ہیں, ہلاک ہو جائے وہ شخص, دخل فی النار بھی ہے دوزخ میں داخل ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کرا لے. اب بتائیے ایک تو اتنے اہم طریقے سے اس کو بیان کرنا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا, پھر جبریل علیہ السلام کا بدعا اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین. اب بتائیے اب رمضان المبارک کا مہینہ ابھی بھی 15 دن رہ گئے ہیں, اگر ہم نے اپنی مغفرت نہ کرا لی تو کیا ہوگا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین غلط ہے, جبریل علیہ السلام کا کہنا غلط ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ایمان سے خارج جائے گا جب بندہ یوں سوچے گا. تو ہم اس وقت خطرے میں ہیں کہ ہم 15 دن ہیں باقی اور ہمیں اپنی مغفرت کرا لینی ہے. تو اب ایک طریق بات یہ بھی ہو گئی کہ مغفرت کیسی ہوگی, کیسے ہوتی مغفرت ہوتی کیسے, اور یہ مغفرت کا ہونا اور متقی بننا ایک ہی چیز ہے, یا اللہ والا بننا یا اولیاء اللہ میں شامل ہونا, سب ایک. قرآن میں مختلف عنوان سے ہیں, دیکھیے قرآن میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کون ہے وہ؟ الذین آمنوا, جو ایمان لائے ہوئے ہیں. ایمان تو الحمدللہ ہم سب لائے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے. عقائد کو صحیح رکھیے, بھشتی زیور ایک کتاب میں عقائد کی فہرست دی ہوئی آپ پڑھ لیجئے تاکہ عقائد صحیح رہیں. تو ایمان نام ہے عقائد کا, فرشتے موجود ہیں جنات موجود ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے, آخرت ہونے والی ہے قیامت بھی ہونے والا ہے, یہ سب کی فہرست دی ہوئی ہے, اس کو پڑھتے رہیے تاکہ ایمان صحیح رہے. ایمان تو شرط اول ہے, ایمان میں خلل نہیں ہونا چاہیے, شرک بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, کسی میں کوئی قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ. تو اس کو تو صحیح کرتے ہیں ہم سب ہیں الحمدللہ اس میں کمی نہیں ہے, سوائے اس کے استحضار کی کمی ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں تو بھول جاتے ہیں. پڑھ لیجیے الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ عربی جاننے والوں سے پوچھیں گے کہ یہ کانو یتقون کا کیا مطلب ہے, کہتے بھائی دیکھو یہ کہیں گے کہ کانو آیا ہے فعل مضارع کا, اس کا مطلب وہ کہتے ہیں علماء کرام یعنی بتاتے ہیں جو عربی پڑھے لکھے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض تقوی اختیار کیا, مطلب استمرار تقوی کہتے ہیں کہ وہ تقوی کبھی تم سے جدا نہ ہو, تو کہتے ہیں کانو یتقون, یعنی وہ مسلسل ہونے والی ایک چیز ہے. یہ عربی زبان کے قاعدے سے یہی مطلب نکلتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ کون ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقویٰ کو پکڑ لوں گا ایک سیکنڈ کو نہیں چھوڑ گے. یہ ایک دن مہینے کا تقویٰ نہیں ہوتا ان کا کہ صرف رمضان میں متقی ہو گئے, یہ نہیں. اور یہی تقویٰ ہے جو اصل ہے کہ آدمی دیکھیں تقویٰ میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک گناہ سے توبہ, تو آپ سب سمجھتے ہیں تقویٰ نام ہی اسی کا ہے کہ بندہ گناہ سے بچے, کوئی گناہ نہ کرے. اور دوسرے اس کے دل میں کوئی ارادہ آئندہ گناہ کرنا ہو, کیونکہ آئندہ گناہ کا ارادہ ہونا تو توبہ کی نفی ہے, توبہ ختم. توبہ تو یہ ہے کہ آئندہ میں یا اللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. اچھا اب یہ ہے کہ متقی کون ہے اور متقی کون نہیں ہے. میں نے عرض تو کر دیا لیکن ایک اور مثال سے میں اکثر سمجھاتا ہوں جہاں بچے ہوتے ہیں. دیکھو بھائی مسلمان بچہ بھی بتا دے گا کہ متقی کون ہے اور کون نہیں, اتنی حس ایک مسلمان بچے کو ہوتی. کیسے؟ آپ کہیے کہ بھائی ایک آدمی ہے وہ عمرے بہت کرتا ہے, مال بھی غریبوں پہ خرچ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے اور بھی کار خیر کے بہت سے کام کرتا ہے, لیکن نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے. کیوں بھائی؟ وہ متقی ہے؟ ہر بچہ بھی چھوٹا سا مسلمان کا کہہ دے گا نہیں نہیں بھائی یہ متقی نہیں. کیوں؟ ایک گناہ بھی نہ کرے. شرط یہ ہے متقی پتہ چلا وہ ہے جو گناہ بالکل نہ کرے. ایک گناہ, گناہ تو نافرمانی ہے اللہ نے, اللہ میں نافرمانی تو بہت سخت چیز, وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ متقی تو وہ ہے جو تمام گناہوں کو چھوڑ دے. اور گناہوں کا علم یہ معلوم کرنا پڑے گا آپ کو. کتابیں ہیں موجود, بہت کتابیں اردو زبان میں ہیں. بہشتی دیور تو عجیبی کتاب ہے, اس میں گناہوں کا سب کچھ دیا ہوا ہے. تمام گناہ چھوڑ دینے چاہیے. ابھی میں کچھ عرض کروں اگر وقت ہوا کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جو رائج ہو گئے جن کو ہم کبھی گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں. اور متقی بننا اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمام گناہ چھوڑ دیں اور دل سے گناہ کے ارادے نکال دیں, بجائے اس کے کہ ہم گناہ کی پلاننگ کریں رمضان میں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سمجھ ہوں گے حیرانی ہو رہی ہوگی آپ کو کہ گناہ کی پلاننگ کون کرتا ہے. آپ جائیے پاکستان کا, میں عرض کرتا ہوں ہم لوگ صرف پاکستان ہندوستان کے. شادی ہال بک کرائے جا رہے ہیں کہ نہیں کرائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ عید کے بعد شادیاں ہیں لوگوں کی. ان شادی ہالوں میں کیا ہوتا ہے سوائے گناہ کے؟ کچھ ہوتا ہے؟ محرم نامحرم کی تمیز نہیں ہوتی, عورتیں جمع ہوتی ہیں اور نام و نمود کا کھانا ہوتا ہے, ساری چیزیں گناہ کی جاتی ہیں. اور اس کی پلاننگ کب کی جاتی ہے؟ رمضان میں. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے, یہ تقویٰ نہیں ہے. تو پھر بتائیے رمضان کیسے حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. عمرے پہ عمرے کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن جو چیز چھوڑنے کی ہے عمرہ مت کرو, اللہ نے تم سے نہیں پوچھیں گے. آپ ایک بھی عمرہ رمضان میں نہ کریں, ایک بھی نفل عبادت نہ کریں, حق تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے. لیکن ایک گناہ بھی آپ کریں گے نامحرم کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لیں گے. صاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ قبروں کے پاس سے ہوا, فرمایا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کا زمانہ ہے, ان پہ عذاب ہو رہا ہے. ایک پہ غیبت کرنے کی وجہ سے, ایک پہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک قبر کھودی گئی, بہت بڑا اشتہا نکلا, انہوں نے جلدی سے بند کر دیا. دوسری قبر کھودی اسی شخص کے لیے, وہاں بھی اشتہا نکلا وہی والا, پھر بند کر دیا. کئی بار ایسا ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ برزخ کا سانپ ہے, جہاں بھی اس کو دفن کرو گے ساتھ ہوگا اسی بدامالی کی وجہ سے. تو بدامالی تو ایسی بری چیز ہے, ہمیں اس کی توجہ نہیں. عمرے کو بھاگے جا رہے ہیں. ارے بھائی عمرے کو بھاگو یا نہ بھاگو, کس نے تم کو کہا ہے؟ یہ فرض یا واجب ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جا کے نامحرموں کو دیکھ رہے ہو, وہ نامحرم عورتیں چہرہ کھولے وہ گھوم رہی ہیں. عورت کا چہرے کا پردہ ہے, فرض ہے. میں نے خطبہ پڑھا ہوا ہے, تمام کتابوں میں فقہ کی, تمام کتابوں میں 1500 سال, عورت کا چہرے کا پردہ فرض ہے. اور عورتیں یوں گھومیں اور مرد ان کو دیکھا کریں, یہ تو قرآن کی آیت سے ہی گناہ ہے کہ قرآن محض عورتوں کو حکم دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو, مردوں کو حکم دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے, اور عورتوں کو بھی حکم دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. نامحرم کو دیکھنا تو حرام ہے. اسی طرح سے تصاویر, سب سے زیادہ عذاب بتائیے کس کو ہوگا؟ بتائیے آپ. حدیث شریف جو ذرا بھی جن کو علم ہے وہ کہیں گے مصور کو, مصور کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا. ہمارے گھر بھرے ہوئے تصویروں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں گی اس میں فرشتے نہیں آتے.
رحمت تو فرشتے نہیں آتے.
تو میرا مطلب یہ ہے اپنے دوستوں کو اپنے خود اپنے آپ کو کہ بھائی توجہ کدھر ہے, توجہ ہٹائیے, توجہ ادھر لے جائیے جس سے اللہ میں راضی ہوتے ہیں. عمرہ کرنے سے راضی نہیں ہوں گے آپ کے, گناہوں کے ساتھ عمرہ کسی کام کا نہیں, کسی کام کا نہیں, الٹا غضب. اور پھر یہ تو کچھ گناہ ظاہری ہیں, تصاویر ہے, اسراف ہے, شادیوں کی خرافات ہے, نہ محرم نہ محرم کی تمیز نہیں ہے, گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے. بھائی جتنے بھی آپ کے کسی عورت کے خالہ زاد, چچا زاد, مامو زاد, جتنے بھی رشتے دار ایسے بھائی ہیں اور نندوئی اور بہنوئی اور جیٹھ اور دیور, سب سے پردہ ہے, ان کے سامنے آنا جائز ہی نہیں ہے. کس نے کہا جائز, کہاں ہے, کس کتاب میں؟ تمام کتابوں میں لکھا ہوا حرام ہے, پردہ فرض ہے, اس کو معیوب سمجھنا کفر ہے. آپ دیکھ لیجیے فتویٰ حضرت شاہ رخ صاحب کا فتویٰ, میں نے حضرت یہاں دیکھا, یہ فتویٰ صاف لکھا ہوا تھا کہ ان تمام رشتے داروں سے پردہ فرض ہے اور اس کو معیوب سمجھنا کفر ہے. ہماری یہ حالت ہوئی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم اصل چیز سے متوجہ نہیں ہیں, ہم نفل عبادات, مستحبات اور ان چیزوں سے متوجہ ہیں. بھائی یہ مستحبات میں آپ کو سچ کہتا ہوں کسی کام کے نہیں, اگر آپ گناہوں کے ساتھ کر رہے ہیں, اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کس کام کا, کسی کام کا نہیں. تو یہ ایک, یہ تو ہوا ایک رخ جس میں ظاہری گناہوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں بے انتہا, بے انتہا پڑے. پھر غیبت, جس کو دیکھیے بیٹھے روزے میں بھی غیبت, اور پھر غصہ, غصہ اور بدخلقی. اکثر دیندار لوگ جو دینداری کی شکل بنائے ہوئے ہیں انتہائی بدخلق ہوتے ہیں. میرے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نصیحت فرمایا کرتے ہیں کہ جو دیندار ہوتے ہیں یہ بدخلق بہت ہوتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, بیویوں کو ڈانٹتے ہیں, چھڑکتے ہیں, دوسروں سے بدخلقی سے پیش آتے ہیں, چہرہ بدخلقی کا بنائے رہتے ہیں, چہرے پہ کوئی خلقی کا آثار نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں, پھر وہ نفرت کیونکہ وہ دیندار ہے دین سے نفرت میں بدل جاتی ہے. لیکن بدخلق کبھی ڈانٹ رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی اعتراض کر رہا ہے. ارے بھائی بیوی خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ اس کو اس طرح سے رکھنے کے لیے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ازواج مطہرات سے حاکم بن کر بات نہیں کی. یاد رکھیے, ہم اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں, عورتوں کا غلط سمجھتے ہیں. عورت کا شرعی مقام ایک بہترین دوست کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر, اپنے بیت مبارک میں داخل ہوتے تھے گھر میں, حجرے میں, بھوک لگی ہوتی, یہ نہیں فرماتے تھے کہ کھانا لاؤ, یہ نہیں فرماتے تھے. کہتے تھے کیا کھانے کو کچھ ہے, کیونکہ کھانا لاؤ حاکمانہ انداز ہے, اور کیا کھانے کو کچھ ہے, یہ دوستانہ انداز ہے. اور بیوی کا شرعی مقام بہترین دوست کا ہے. ہر گھر میں دینداروں کے ہاں یہ مصیبت میں دیکھی ہے, ذرا اخلاق اچھے نہیں ہیں, بیوی کو یوں سلوک کرتے جیسے وہ نوکرانی ہے یا آپ کی بھائی کچھ بھی نہیں ہے, وہ آپ کی دوست ہے, قرآن کی روح سے, حدیث کی روح سے آپ کی بہترین دوست ہے. آپ کو ویسے ہی اس سے سلوک کرنا پڑے گا, اس کو اس کی ذلت نہیں کر سکتے, اس کو آپ حقیر نہیں سمجھ سکتے. کسی کو حقیر سمجھنا تو جائز ہی نہیں. تو دیکھیے یہ سب گناہ ہمارے یہاں رائج الوقت ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے, ہمیں اس کی پرواہ ہے؟ کوئی بتانے والا بھی ہے یہ بتائیے, بتانے والا بھی نہیں, توجہ دلانے والا بھی نہیں, پھر جائے گا کیسے گناہ؟ اسی طرح سے ہماری وضاقتہ ہے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی وضاقتہ بناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, جنت میں جاؤ گے. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے. میں کیا لے کے آیا ہوں؟ میں صورت لے کے آیا ہوں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تو بنا لو, اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اپنا. تو خیر یہ تو ظاہری گناہ ہوئے, میں ایک اور رخ دکھانا چاہتا ہوں. یہ تو ظاہری گناہ ہیں جن میں ہم بالکل پڑے ہوئے ہیں, اور رمضان ہمارا یوں ہی گزر رہا ہے, اور اگر ہم نے مغفرت اپنی نہ کرا لی تو ہم ہلاک ہوں گے, یعنی جہنم میں جائیں گے. تو بھائی کوشش کرنی پڑتی ہے, معلوم کرو کیا کیا گناہ ہے, چھوڑو, نہیں چھوڑتا کسی سے پوچھو. اللہ والے اسی لیے ہوتے تمہارے گناہ چھوڑوا دیتے, ویسے تجربے بتا دیتے ہیں. میرا تو ساری زندگی کا تجربہ ہی یہی ہے کہ میں نے اپنے گناہ, سر یہ گناہ ہوتا ہے کیسے چھوڑو, میرے حضرت نے بتایا یوں چھوڑو, یوں چھوڑو, یوں چھوڑو, چھوٹتے چلے جاتے ہیں رفتہ رفتہ. تو یہ جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, غصہ کرنا, یہ تو ایک رخ ہے. نامحرم کو دیکھنا, یہ تصویریں دیکھنا, ٹیلی ویژن دیکھنا, بہت سے گناہ ہیں. اسکول ہمارے انا للہ و انا الیہ راجعون, اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہاں جانا جائز ہے, لیکن مجبوراً اور کوئی طریقہ نہیں ہے بچوں کی تعلیم کا. صرف گناہ, بے حیائی دکھائی جا رہی گناہوں میں, لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. بس اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں بہترین دینی تعلیم بچوں کو دیں. وہ انتہائی بےہودہ قسم کی جگہ میں بچے جاتے ہیں, جب گھر آئیں ان کو اچھی صحبت میں رکھیں. بزرگوں سے ملائیے، اچھی کتابیں پڑھائیے، عقائد ان کے صحیح کرائیے، بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اور بچے کے غصے سے ٹھیک نہیں ہوتے، بچوں کو بہت پیار اور محبت سے پھول کی طرح سے آپ کو پٹائی کر کے دھن دیا غصے میں، غصہ نکالا آپ نے، اس سے بچے کی تربیت تو نہیں ہوئی. ہاں اگر اس کو تربیت کے لیے ضرورت ہے پٹائی کی تو روزہ نہیں رکھتا، 10 سال کا بچہ اس کو مارنے کا حکم ہے، جیسے شریعت کا جو حکم ہے وہ کرو، غصے میں عمل نہ کرو، غصہ حرام ہے. لیکن ایک رخ اور ہے باطنی گناہوں کا، یہ گناہ سوچ میں ہوتا ہے، یہ اس سے زیادہ اشد ہے. یہ کتاب ہے معاملات یومیہ حضرت عبداللہ عزیز رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی، اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو سوچ کے گناہ ہیں جو ہم سوچ ہی سوچ میں کرتے ہیں، جن کو باطنی گناہ کہتے ہیں، یہ اشد ہے. اور جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں تبھی ظاہر بھی انسان کا ٹھیک ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ سب قرآن میں اور سب حدیث میں، کوئی نئی چیز تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. مثلا شکر ہے، شکر کیا ہے؟ عمل ہے یا نہیں؟ عمل ہے. کس چیز کا عمل ہے؟ ہاتھ کا، پیر کا، کان کا؟ نہیں. کس چیز کا عمل ہے؟ سوچ کا. آپ نے سوچا کہ یا اللہ، کیا سوچا؟ یہ سیکھنا پڑے گا. شکر کیا ہے؟ یا اللہ آپ نے یہ نعمت دی مجھے. مثلا بیوی کو آپ نے دیکھا، بیوی تو بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ یہ نعمت ہے، میں اس کا مستحق نہیں، میں اس لائق نہیں. کھانا آیا، یا اللہ میں اس لائق نہیں. یہ سوچا آپ نے؟ نہیں سوچا. تو شکر فرض ہے اور آپ نے اللہ نہیں. بتائیے، آپ نے صبح سے شام تک لاکھوں نعمتوں کو دیکھا، پرکھا، چکھا، کھایا، استعمال کیا، ایک بار ہی بتائیے آپ نے شکر کیا؟ یعنی یوں سوچا کہ یا اللہ یہ آپ نے مجھے نعمت دی، میں اس لائق نہیں تھا. سوچا آپ نے؟ یہ باطنی عمل ہے جو قرآن میں فرض ہے، نہیں کرو گے گنہگار ہوگے، کہ کوئی سکھانے والا بھی نہیں، کوئی بتانے والا ہے، بتاتے بھی نہیں. تو بھائی عادت ڈالنی پڑتی ہے اس کی، کسی شیخ کی نگرانی میں ہی عادت پڑتی ہے کہ تم کس موقع پہ کیا سوچو. میں نے آپ کو شکر ایک مثال بتا دیا، اسی طرح صبر ہے، اسی طرح تحویز ہے، اسی طرح سے رضا ہے، اسی طرح سے توکل ہے، اسی طرح سے اور بھی ہیں، 7-8 ہیں. ان کا سب کا حکم قرآن میں آیا اور حدیث میں آیا، ان کو سیکھنا پڑے گا، ایک مجلس میں تو نہیں سکھا سکتے. میں نے شکر کو صرف مثال میں بتا دیا. اس طرح سے گناہ ہے باطنی. حسد، حسد گناہ ہے. کسی کی دولت یا کسی کی عزت یا کسی کی ترقی دیکھ کر جل جانا کہ اس بمبخت کو غلط ملا، مجھ کو ملنا چاہیے، یہ حسد ہے. یہ سوچ حسد ہے، سوچ یہ حسد ہے. یہ سوچا تو آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں. اسی طرح سے کینہ ہے. جس شخص کے دل میں کینہ ہوگا، یعنی کسی شخص نے اس کو تکلیف پہنچائی اور میں بدلہ نہیں لے سکا، اب دل میں غصہ ہے تو بہت کھانتا ہے تو یا اس کے لیے بدعا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کینہ ہے. کینہ چاہے رشتے دار سے ہو، چاہے اپنے بھائی سے ہو، چاہے کسی سے بھی ہو. کینے والے کی دعا نہ شب قدر میں قبول، نہ شب برات میں قبول، نہ نماز میں قبول، نہ پیر کو اس کی معافی، نہ جمعرات میں اس کی معافی. ایسا شدید گناہ ہے. کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھ سے، کان سے، کہاں سے ہوتا ہے؟ سوچ، سوچ سے ہوتا ہے. تو سارے جو بڑے بڑے گناہ، اسلام اصل میں سوچ ہی کا مطلب ہے، سوچ ہی سب کچھ ہے، سوچ سے گاڑی چلتی ہے. ایمان کیا ہے بتائیے مجھے؟ ایمان کان سے ہے، ناک سے ہے، منہ سے ہے، کہاں سے ایمان ہے؟ دل میں. دل کیا ہے؟ سوچ ہے نا، کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا سب سچا. بس یہ سوچ ایمان ہے. سوچ نہیں ہے نا اور تو دیکھیے، ایمان ہو یا سب چیزیں سوچ کے اوپر، ان کو سیکھنے کے لیے شیوخ ہیں. شیوخ میں بھی بہت سے بالکل سچے اللہ والے ہیں، ان کے پاس جا کے آپ کو ٹھیک کرانا پڑے گا. کتابیں بھی ہیں لیکن کتابوں سے آپ نہیں سیکھ پائیں. جو سیکھتا ہے وہ کسی بزرگ کی صحبت میں اور اس کو اپنا حال لکھ لکھ کر سوچتا ہے. تو یہ میں مختصرا عرض کر دیا، کم سے کم 7-8 اچھے مقامات ہیں، شکر، صبر، رضا، توکل وغیرہ، اور 7-8 جو ہیں وہ بڑے بڑے رذائل ہیں، جس میں یہ سب ہے، حسد ہے، کبر ہے، عجب ہے. یعنی عجب یہ ہے کہ اپنی طرف کوئی اچھائی منسوب کرنا، دلی دل میں، سوچ میں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں، ہم نے ایک مضمون لکھا بڑا اچھا ہے، ہم نے کپڑے پہنے بڑے اچھے ہیں، یہ سب عجب ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ اچھائی صرف اللہ کے لیے. ایک مجموعہ مدرسہ تھا، وہ عالمہ تھے، ان کو میں عرض کر رہا تھا، اس میں میں نے عرض کر دیا کہ دیکھیے یہ بتائیے کہ قرآن کا سب سے پہلا حکم کیا ہے، یہ بتائیے. سب سوچے پڑ گئے. میرے سب سے پہلا حکم الحمدللہ. کچھ اور ہے؟ سب سے پہلا حکم قرآن کا الحمدللہ ہے. تعریف اللہ کے لیے، تم اپنی طرف تعریف، اپنے دلی دل میں سوچو ہم بڑے اچھے ہیں، ہم نے بڑا اچھا کام کیا، کسی قسم کی بھی کوئی اچھائی اپنی طرف منسوب کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس کو عجب کہتے ہیں، عجب بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جاتا نہیں ہے کیونکہ انسان کے فطری ذرائع میں سے ہے، گھٹی میں پڑا ہوا ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو سکھاتے ہیں عجب کرنا، خوب اس کے دل میں ڈالتے ہیں اپنی تعریف، اس سے تو بچہ تباہ ہو جائے گا. نہ بچوں کے منہ پہ تعریف کرنی چاہیے، نہ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ جناب اپنی تعریف میں پھول رہے ہیں. تو یہ دین ہے، یہ ایک آپ کو دین کا پورا رخ دکھا رہا ہوں. کچھ ظاہری احکام ہے، کچھ باطنی احکام ہے، دونوں پہ عمل کرنا ہوگا. ایک بھی گناہ ہوگا تو متقی نہیں ہوگا، جو جان بوجھ کے ہوگا. ہاں جو غلطی سے ہو جائے بشریت کے تقاضے کے تحت، آدمی فوراً کہیے اللہ معاف کر دیجیے، غصے میں پھٹ پڑا، ہوتا ہے، بشری تقاضا ہے، فوراً ہی پانچ منٹ میں ٹھنڈا ہو گیا، معافی مانگی اللہ میاں سے، اس کی تلافی کی جس میں غصہ کیا، ختم ہو گیا معاملہ. اس سے نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، معافی ہو گئی، بلکہ اس سے تو اس کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں، وہ اللہ میں آگے اور قریب ہو جاتا ہے اس استغفار اور توبہ کی وجہ سے. لیکن اصرار گناہ کے اوپر، قرآن بھی یہی ہے، یہ لوگ جو ہیں اصرار نہیں کرتے گناہ، تو بتائے گا تو چھوڑ دیں گے. جو بتائے گا تمہارا بھائی تمہارا پیجامہ ٹکنے سے نیچے ہے، یہ حرام ہے، چھوڑ دیں گے، اصرار نہیں کرے گا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے تم کو، داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، اصرار نہیں کرے گا گناہ پہ، فرق ہے. اصرار کرنے والا مارا جائے گا، وہ متقی نہیں اس کا کہلا سکتا. تو یہ رمضان کا مہینہ تو تقوی حاصل کرنا، تقوی یہ ہے جو میں آپ کو اپنے بزرگوں سے سنا سنایا مختصراً عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، متقی بنا لے، متقی بنا لے، اپنا ولی بنا لے.